رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ عز و جل تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی سواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ ہرتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آپ سے سوال عرض یہ ہے کہ آج کل عموماً دیکھا جاتا ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء کو پلاسٹک کی تھیلی میں رکھا جاتا ہے، اور پلاسٹک کے برتن میں کھانا گرم کرنا یا کھانا پینا یہ عام ہے. ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ پلاسٹک کے اندر کچھ خطرناک کیمیکل ہوتے ہیں جو گرم ہونے پر کھانے میں شامل ہو جاتے ہیں، جو کہ مضر صحت ہوتے ہیں اور کچھ صورتوں میں خطرناک بیماریوں کا سبب بھی بنتے ہیں. آپ سے عرض یہ ہے کہ امت کی خیر خواہی کے لیے ایسی حکمت بھری باتیں بتائیں کہ ہم نقصانات سے محفوظ رہیں.
دراصل بے احتیاطی کا دور دور ہے، معلومات کی بھی کمی ہے. اب یہ سائنسی ایجادیں ہیں، پہلے تو مٹی کے برتن، لکڑی کے برتن، پتھر کے برتن، نہ جانے کیا کیا استعمال ہوتا تھا. اب وہ جدت ہے تو ارے کہ اس کے سائیڈ افیکٹ تو عام طور پہ ہوتے ہیں کیمیکلز کے. تو ابھی انٹرنیٹ کی جو تحقیقات ہے وہ میں پیش کروں گا، سارے اس کے علاوہ کوئی حل بھی نہیں ہے اس کا. یہ جو بھی ماہرین محققین جو ہوتے ہیں وہ اپنی معلومات فراہم کرتے ہیں، اسی سے بات ہو سکتی ہے. اب ان کی ریسرچ کے مطابق پلاسٹک کے برتن میں کھانے سے 2007 عیسوی میں ایک ایسا سلسلہ ہوا تھا کہ ہزاروں جانور مر گئے. ہو سکتا ہے ایسا کیمیکل اس میں آ گیا ہو، پلاسٹک کے جو جانوروں کے استعمال میں ہوتا ہو. 2008 عیسوی میں ایک ملک کی نجی یعنی پرائیویٹ کمپنی نے پلاسٹک کے رنگ برنگی پیالے بنائے، جن کے استعمال سے 6 اموات اور 50,000 سے زیادہ لوگ گردے کی پتھری یا گردے کی بیماری کی وجہ سے ہاسپٹلائز ہو گئے. پلاسٹک کے اندر میلامین نامی ایک کیمیکل ہوتا ہے کہ اگر اس میں گرما گرم کھانا ڈالا جائے تو پھر یہ کہ وہ کیمیکل جو ہے نا وہ اس برتن سے جدا ہو کر کھانے میں مل جاتا ہے. گرم پانی ڈالا، گرم کھانا، گرم چائے، تو گرمی سے وہ جدا ہوتا ہے اور وہ شامل ہو جاتا ہے غذا میں، پیٹ میں جاتا ہے، تو گردے کی بیماری اور گردے کی پتھری وغیرہ کا وہ سبب بنتا ہے. ایک اور کیمیکل بھی اس میں ہوتا ہے، وہ پولینل کلورائڈ. یہ کیمیکل بھی پلاسٹک کے اندر ہوتا ہے جو گرم ہونے پر کھانے میں شامل ہو جاتا ہے، اور اس سے جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ بھی سن لیجئے. جلد کی بیماریاں جیسے خارشیں، پھوڑے، پھنسیاں، بد ہضمی، السر، پیٹ کے اندر زخم، گردے کی بیماری، بانجھ پن، آج آپ عام طور پر سنتے ہوں گے، عام شکایت ہے کہ اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، تو یہ بانجھ پن بھی ہوتا ہے اس سے، اور کینسر بھی اس کا تحفہ ہے، پلاسٹک کے برتنوں کا، وہی کہ گرم چیز اس میں ڈالی دو، آپ دہی رکھ دیں کسی پلاسٹک کے برتن میں، ایک دو دن رکھے اس کو رکھا رہنے دیں، آپ کو پتا چل جائے گا اس کا کلر اتر جائے گا کہ کچھ کم ہو جائے گا کلر، وہ دہی میں شامل ہو جائے گا، اب یہ پھر دہی کے ساتھ کہاں جائے گا، جائے گا تو پیٹ میں، اب وہ گرم غذا سے اترا یا کھٹائی سے اترا، وہ جو کیمیکلز ہیں وہ گئے تو پیٹ میں نا، اب انہوں نے تو اپنا جو بھی اثر دکھانا ہے، اب ہم کریں کیا، اب یہ پلاسٹک کی تھیلیاں ہوتی ہیں، پلاسٹک کی تھیلیوں میں آج کل وہ چائے پارسل چائے تو پلاسٹک کی تھیلی میں دیتے ہیں، دہی پلاسٹک کی تھیلی میں، اور بھی پلاسٹک کی تھیلی میں، وہ ہوٹل سے بھی کھانا لاؤ اگر تو گرما گرم کھانا وہ پلاسٹک کی تھیلیوں میں ہی ڈال کے وہ دیتے ہیں، ہم اپنا برتن لے کر تو جانے سے، یعنی سب سے یعنی کہ سائنسی اعتبار سے ان برتنوں میں بے ضرر برتن مانا جاتا ہے یہ اسٹین لیس اسٹیل کا برتن، اب وہ کہاں کہاں لیے لیے پھر آدمی، اور مٹی کا برتن اب تو وہ کلچر سے نکل گیا، ورنہ مٹی کے برتن سے بہتر کون سا برتن ہو سکتا ہے، کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ یہاں بھی مٹی کے برتن ثابت ہیں، صحابہ کرام کا استعمال ثابت، اور یہاں تک در مختار کے حوالے سے غالباً جو اپنے گھر کے لیے مٹی کے برتن بنواتا ہے، فرشتے اس کی زیارت کو آتے ہیں، تو مٹی کے برتنوں کی ترغیب بھی موجود ہے، لیکن یہ ہمارے یہاں نہیں، مطلب نہیں چل سکتے، اب یہ اپنے مدنی ماحول میں بھی کیا، کوئی کوئی رکھتا ہے ایک آدھ پیالہ، تو ہم جیسا کوئی مہمان ہوتا تو اس کو نکال کے یہ پیش کرتا ہوگا، خود پتہ نہیں استعمال کرتا ہوگا یا نہیں کرتا ہوگا، بس کرتے بھی ہوں گے لیکن ان کی تعداد گنتی کے برابر، تو یوں مطلب یہ کہ اب وہ خوبصورت دیدہ زیب یہ پلاسٹک کے برتن جو ہوتے ہیں یہ بڑے خطرناک صحت کے لیے، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، ایک اور اخباری رپورٹ کے مطابق کسی شہر میں بال گرنے والوں پر تحقیق کی گئی کہ بال اتنے کیوں جھڑتے ہیں، تو اس بیماری کے شکار کیا جب بلڈ ٹیسٹ کیا گیا بال گرنے والوں کا، تو 92% بال جھڑنے کے مریض ایسے نکلے کہ جن کے خون کے اندر پلاسٹک موجود تھا، وہ پلاسٹک برتنوں کا استعمال تو سبھی کر رہے ہیں تقریباً، کوئی بھی نہیں بچ رہا، تحقیق کے مطابق 1000 مریضوں کے خون کا نمونہ لیا گیا جن میں 430 خواتین، 430 عورتیں اور 570 مرد شامل تھے، ان افراد کے ٹیسٹ سے یہ بات سامنے آئی کہ ان کے خون میں بی پی اے یہ کیمیکل ہے موجود تھا، جو ایک سینتھیٹک مرکب ہے جو مختلف قسم کے پلاسٹک کے برتن وغیرہ بنانے میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ ان مریضوں میں زیادہ تر وہ لوگ شامل تھے جو مختلف دفاتر یعنی آفیسز میں کام کرتے اور دن میں 4 سے 6 مرتبہ کھانے اور پینے میں پلاسٹک کے برتن یا پلاسٹک کی تھیلیاں استعمال کرتے ہیں، اب دیکھ لیں پلاسٹک کی تھیلیوں میں ہی سب کچھ، ہماری غذائیں گرما گرم، قورمے، بریانیاں سب پلاسٹک کی تھیلیوں میں پیک ہو کر یہ ہوٹل سے پارسل ملتی ہے، تحقیق کے سربراہ کا کہنا ہے کہ پلاسٹک یعنی بی پی اے نہ صرف بالوں کو نقصان پہنچاتا ہے بلکہ یہ عنصر دل کی بیماریوں کا باعث بھی بنتا ہے، جبکہ 70% میٹابولک کی خرابی کا آغاز بالوں کے گرنے سے ہوتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بچوں کے ٹیفن سے لے کر پانی کی بوتلوں، چائے کے کپ اور مائکرو ویو اوون کا کنٹینٹ، مائکرو ویو اوون کا کنٹینر سب ہی ہمارے خون میں بی پی اے کا باعث بنتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ پلاسٹک کے برتنوں کی جگہ اسٹیل، شیشے اور سیرامکس کے برتنوں کا استعمال کیا جائے۔ تو مائکرو ویو کے جو برتن ہیں یہ بھی خطرناک ہے۔ تو اپنے مدنی مکالمے میں یہ الیکٹرانک کے جو اس طرح کے سامان استعمال ہوتے ہیں ہمارے یہاں، تو ان کے بھی سائیڈ ایفیکٹس بیان ہوئے تھے، جس میں مائکرو ویو کے بارے میں بھی بیان کیا گیا تھا۔ جو پلاسٹک کے کھانے کے ٹیفن کے مائکرو ویو میں رکھ کر گرم کرتے ہیں اس کے ٹیفن کو، تو بی پی اے غذا میں شامل ہو کر خون میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پانی کی بوتلیں یا طرح طرح کے منرل واٹر کی بوتلیں جو آتی ہیں، یہ میڈیکیٹڈ تو ہوتی نہیں ہے، تو یہ بھی اگر دھوپ میں رکھے جائیں تو سورج کی روشنی سے غیر محسوس طریقے پر وہ پگھل کر بی پی اے پانی میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے نقصانات آپ نے ابھی سنے، اس لیے جتنا ہو سکے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ منرل واٹر اور اس طرح کی بوتلیں استعمال کریں تو اگرچہ اس کو پکانے کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن دھوپ سے بچانا چاہیے۔ اور پلاسٹک کے برتنوں میں گرما گرم کھانا نہیں ڈالنا چاہیے، گرم پانی نہیں ڈالنا چاہیے، چائے وغیرہ گرما گرم، دودھ یہ گرم اس میں نہیں ڈالنا چاہیے، ورنہ پھر یہ کہ بیماریوں کے استقبال کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ جو بھی میں نے عرض کیا یہ تقریباً یہ سائنسی تحقیقات عرض کی ہے، کوئی یہ شرعی احکام میں نے بیان نہیں کیے، فقہی جزئیات میں نے آپ سے عرض نہیں کیا، نہ میں نے کبھی اس کے پڑھے۔ نئی چیزیں ہیں اور اس کی نئی تحقیقات ہیں، اور بارہا ایسا ہوتا ہے کہ سائنسی تحقیقات وہ مضبوط ہوتی ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب
صلی اللہ۔ میرا نام محمد ذیشان ہے۔ بابا ہم یہ کلیجی پہ ہم خون لگاتے ہیں، تر کرنے کی وجہ سے لگاتے ہیں، اگر یہ خوش ہو گئی نا تو کسٹمر لے گا نہیں، کالی پڑ جائے گی۔ اس کی کچھ رہنمائی فرما دیں، خون لگانا کیسا ہے؟
اب اس پر جو میں نے دیکھا ہے وہ کلیجی پر دل کا خون چھڑکتے ہیں، تو دل کا خون جو ہے یہ پاک ہوتا ہے۔ کھانا اگرچہ اس کو بھی نہیں چاہیے، اور اگر ذبح کے وقت نکلا ہوا خون لگاتے ہیں یہ تو ہے ہی ناپاک۔ پاک کلیجی کو ناپاک کریں گے تو یہ بھی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے فتح رضوی شریف میں یہ ہے کہ کسی پاک چیز کو ناپاک کر دینا بلا کسی ضرورت کے یہ حرام ہے، ایک تو گناہ یہ ہوا، اور دھوکا بھی موجود ہے اس میں کہ وہ بالکل پرانی پرانی کلیجیاں نکالتے ہیں برف کی اور اس پر خون مل ملا کر اس کو تازہ نما بنا دیتے ہیں اور یہ گاہ کو ٹکا دیتے ہیں، تو یہ دھوکا ہے۔ اور دھوکا، اس طرح دھوکا کرنا یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیں وہ دل کا خون بھی دھوکہ دینے کے لیے نہیں لگا سکتے، ہاں یہ بھی نہیں، جیسی کلیجی ویسی دے دیں۔ اب اگر دل کا خون ہی لگایا ہے پاک صاف، اور ہر گاہک کو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اس پر ہم نے یہ خون لگایا تھا دل کا، اس لیے تاکہ یہ کلیجی سوکھ نہ جائے، تو بتا کر بیچنے سے جائز ہو جائے گا، مگر ذبح کیا کے وقت نکلا ہوا خون تو لگانا ہی جائز نہیں ہے، ناپاک ہے نا وہ، تو ایک پاک کلیجی پاک ہوتی ہے، اس کو ناپاک کرنے کی اجازت نہیں ملے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد زمزم رضا عطاری، ہند اجمیری کابینہ راجستھان کوٹا سے عرض گزار ہوں، مرشد کریم کی بارگاہ میں عرض ہے، کیا حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مہندی کی بو ناپسند تھی؟ اور یہ بھی ارشاد فرمائے کہ کیا اسلامی بہنیں ہاتھوں پر مہندی لگا سکتی ہیں؟
جی ہاں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مہندی کی بو پسند نہیں تھی. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی وجہ سے مہندی نہیں لگاتی تھی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس کی بو پسند نہیں ہے. البتہ دیگر جو عورتیں ہیں، اسلامی بہنیں، ان کو مہندی لگانے کی ترغیبات احادیث میں موجود ہیں، بلکہ بعض اوقات وہ مہندی کے بغیر ہاتھ دیکھ کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی ترغیب ارشاد فرمائی ہے، یعنی کہ یہ بغیر مہندی کا ہاتھ عورتوں کا جو ہے یہ گویا ایک مردوں کے ہاتھ کی طرح، تو اس لیے اس کو مہندی سے رنگ کر وہ زنانہ ہاتھ ہو جائے. تو یوں عورتیں جو ہے وہ اسلامی بہنیں یہ مہندی لگایا کریں. البتہ یہ کہ عورتوں کے لیے زینت جو ہے نا یہ صرف اپنے شوہر کے لیے کرنی ہوتی ہے، مہندی لگا کر یہ بازاروں میں گھومنا اور یوں ہاتھ دکھاتی پھرنا غیر مردوں کو، یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام، یہ ذہن میں رکھیں. یہ دکھانے کا تو اتنا یہ بچے دار ہے کہ گھر والوں سے ہی سیکھتے ہوں گے، چھوٹی بچیاں میں نے دیکھا ہے کہ مہندی لگائیں گی نا تو وہ بھی اسٹائل سے ہاتھ رکھیں گی، کپڑا اونچا کر لیں گی، دوپٹے سے چھپنے نہیں دیں گی چھوٹی بچیاں، اگر دوپٹہ نصیب بھی ہے تو کسی طرح بھی اظہار کرتی ہیں کہ کوئی میں نے کہ واہ بولے. حبے جا کی ٹریننگ تو ان کی ماؤں کو ہو سکتا ہے دیکھتی ہوں کہ جب امی کرتی ہے دیکھو اچھا کام ہوگا تو میں بھی کروں، دکھاتی، اللہ بہتر جانے. اب اگر کوئی اسلامی بہن لگاتی ہے اور اسلامی بہنوں کو دکھاتی ہے تو خیر اس میں کوئی حکم نہیں لگے گا، یا امی کو دکھاتی ہے بیٹی اپنی، بھلے جوان ہے بیٹی تو وہ بھی کوئی حرج نہیں ہے، مدنی منی کے ابو کو دکھاتی ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ اس کو ہو سکتا ہے کہ ترغیب ہوتی ہو تو یہ پھر سب کو دکھاتی ہے، تو خیر وہ چھوٹی بہت چھوٹی بچی ہے وہ اگر غیر مردوں کو دکھاتی ہے تو اس میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام تصور عطاری، جامعت المدینہ بغدادی کبینہ یو کے. عرض یہ ہے کہ بعض موقعوں پر بعض ذمہ دار اسلامی بہنیں کے گھروں میں اسلامی بھائیوں کی نعت خوانی کا اہتمام ہوتا ہے، جس میں ذمہ دار اسلامی بہنیں اپنی دیگر ذمہ دار اسلامی بہنوں کو بھی دعوت دیتی ہیں کہ ہمارے گھر نعت خوانی میں فلاں مشہور نعت خوان تشریف لائیں گے، علیحدہ پردے کیا انتظام ہے، آپ بھی ضرور نعت خوانی سننے آئیے گا. یہ نعت خوانیاں عموماً عشاء کے بعد شروع ہوتی ہیں اور رات گئے تک جاری رہتی ہیں. اس دوران اسلامی بہنیں آپس میں یوں کلام بھی کرتی ہیں کہ اب فلاں نعت خوان پڑھ رہے ہیں اور اب فلاں. بعض اوقات خود پردے میں رہنے والی نعت خوان اسلامی بھائیوں کو دیکھنے کی بھی ترکیب ہوتی ہے، آپ رہنمائی فرما دیجئے گا کہ ایسے نعت خوانیوں میں شرکت کے لیے ذمہ دار اسلامی بہنوں کو دعوت دینا کیسا، ذمہ دار اسلامی بہنوں کا وہاں جا کر شریک ہونا کیسا، نیز نعت خوان اسلامی بھائیوں کو اس طرح دیکھنا کیسا.
ایسیوں کو اسلامی بہنیں نہ کہا جائے، یہ مطلب ذرا شرم و حیا والی جو ہوگی اسلامی بہن ہوگی وہ کہاں سوچ بھی سکتی ہے اس طرح کی حرکتیں کرنا. یہ ہمارے بعض اسلامی بھائی بھی یہ دھندے کرتے ہیں، خالی امامہ پہن لیتے ہیں اور لگتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے بہت اہم ذمہ دار ہیں اور ہوتے ہیں غیر ذمہ دار، وہ یہ ایسی حرکتیں کرتے اور کرواتے ہیں اور یہ ناتخوانی اور کرواتے ہیں اور اسلامی بہنوں کو دعوتیں اور جمع اور بس سب یہ ترکیب ہوتی ہے. میں آپ کو بخاری شریف کی حدیث سناتا ہوں. صحیح بخاری شریف میں سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ ایک حدی خان یعنی اونٹوں کو تیز چلانے کے لیے مست کرنے والے اشعار پڑھنے والے تھے جن کا نام انجیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جو کہ انتہائی خوش آواز تھے، خوش الحان تھے. ایک سفر کے دوران جس میں عورتیں بھی ہمراہ تھیں اور سیدنا انجیشہ اشعار پڑھ رہے تھے، اس پر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، اے انجیشہ آہستہ نازک شیشیاں توڑ نہ دینا. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی میرے ساتھ سفر میں عورتیں بھی ہیں جن کے دل کچی شیشی کی طرح کمزور ہیں، خوش آوازی ان میں بہت جلد اثر کرتی ہے اور وہ لوگوں کے گانے سے گناہ کی طرف مائل ہو سکتی ہیں، اس لیے اپنا گانا بند کر دو. یعنی یہی کہ جو بھی خوش اعلانی سے جو کہا جا رہا ہے، بولے جا رہے ہیں اشعار، اس کو بند کر دو. یہ اس کی شرح میں مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ انجیشہ کون تھے؟ صحابی رسول، سننے والیاں، صحابیات، سرکار ابھی ظاہری حیات، ایسی صحبتیں اور یہ سارے جنتی صحابہ صحابیات، ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ نازک شیشیاں ہیں. تو آج کل کی عورات احتیاط کتنی، آپ جو بھی سمجھدار ہو سمجھ سکتے ہیں. آج کل ہم حکامی کا بتائیں. اور یہ روایت میں نے پردے کے بارے میں سوال جواب صفحہ نمبر 261 تا 262 سے پڑھ کر سنائی. اسی میں نعت خوان کے تعلق کے سوال جواب بھی موجود ہیں کہ عورتیں سنیں نہ سنیں. اب خوش الحان نعت خوان کو سنیں گی تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ کیونکہ آواز میں تو جادو ہوتا ہے، خوش الحان نعت خوان کے کلام میں تو بالکل جادو ہوتا ہے. اور پھر یہ عورتیں جو نام لیتی ہیں نا کہ یہ فلاں نعت خوان ہے، فلاں نعت خوان ہے، آپ کو بتاؤں یہ کیسے پتا چلتا ہے ان کو؟ ان کے نالائق محرم جو ہے نا، یہ ان کو بتاتے ہوتے ہیں. ان کو کیا پتا؟ کیونکہ ہمارے ہاں تو نام لکھے نہیں جاتے مدنی چینل پر نعت خوان کے، تو ان کو کیسے پتا چلتا ہے؟ تو ہو نہ ہو یہ اپنے اسلامی بھائی بتا دیتے ہوں گے یہ کون سا مبلغ ہے، یہ کون سا نعت خوان ہے، کون سی برادری ہے، یہ سارا بتاتے ہوں گے. حالانکہ پہلے بھی میں منع کر چکا ہوں کہ مدنی چینل پر آنے والے مبلغین کا تعارف گھر میں مت کروایا کرے، پھر آپ سر پہ ہاتھ رکھ کے کہیں رونے کا ٹائم نہ آئے آپ کے لیے. میں جو کہنا چاہتا ہوں جس میں تھوڑی بہت بھی ہوگی نا وہ سمجھتا ہوگا اور اگر عقل مند ہوگا تو رجوع کر لے گا، اور آئندہ کبھی بھول کر بھی کسی مبلغ اور نعت خوان کا تعارف گھر میں نہیں کروائے گا. میری بڑی بہنیں میرے سے بڑی ہے، مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے کبھی کسی مبلغ کا بولا ہو فلاں بیان کر رہا ہے اور فلاں نعت خوان کسی اچھی نعت پڑھ رہا ہے، مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے کبھی تعارف کرا. حالانکہ بالکل بڈیاں ہیں ہمارے گھر میں، پھر بھی میں نہیں کرتا تعارف. اور آپ کو کیا ہو گیا جوان عورتوں کو یار ہم اس طرح تعارف کرواتے ہیں مبلغوں کا، جوان مبلغ اور جوان نعت خوان، مبلغ سے زیادہ خطرناک نعت خوان ہوتا ہے، لیکن مبلغ بھی خطرناک ہوتا ہے، جوان جوان ہوتا ہے. تو اس لیے ہاتھ جوڑ کر مدنی التجا ہے کہ نعت خوان اگر سننا ہے نا اسلامی بہنوں کو تو مرحوم نعت خوان کو سنیں، جیسے مرحوم حاجی مشتاق یہ مرحوم ہے نا، دنیا سے چلے گئے، تو اب ان سے ترکیب آؤٹ ہونا اس کا چانس نہ ہونے کے برابر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف سے ہو سکتا ہے، تو اگر اب بھی کوئی جھنجھناٹ ہوتی ہے، گدگدی ہوتی ہے نعوذ باللہ دل میں، تو اس طرح بہن پھر مرحوم کی بھی آواز نہ سنے، بند کر دے، ہٹ جائے، باقی نعت خوانوں کو سن کر خدا نہ خواستہ پتہ نہیں کتنے گناہ ہوتے ہوں گے، اور معاذ اللہ شیطان یہ سمجھاتا ہوگا کہ تو ثواب کا کام کر رہی ہے، عبادت کر رہی ہے، حالانکہ یہ نعت شریف سننا پڑھنا یہ سب مستحب کام ہے، اور خود کو ایسے یعنی کہ گناہ پر پیش کرنا معاذ اللہ، اور اگر شہوت آتی ہو پھر بھی سننا، پھر تو حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہو گیا یہ نعت سننا بھی اس صورت میں، اس لیے کوئی بھی اسلامی بھائی اس طرح کی محفلیں نہ کرے کہ جس میں یہ اسلامی بہنوں کو پردے کا لالچ دے کر بیوقوف بنائے کہ آ جاؤ پردے میں، کان کا پردہ یہ کہاں جائے گا، کان کا پردہ کھولنے کے لیے آپ بلا رہے ہیں کہ سنو نعت خوانوں کو اور ڈوب مرو، ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو ہی لے ڈوبیں گے، ایسا کیوں کرتے ہو یار، اسلامی بہنیں اپنی چار دیواری میں خود نعتیں پڑھیں، اسلامی بہنوں سے سنیں، اسلامی بہنوں میں بھی اچھی اچھی نعت پڑھنے والی ہوتی ہے، لیکن خبردار ان کی آواز باہر نہیں جانی چاہیے، نہ محرم تک نہیں جانی چاہیے، مائک کے استعمال کی دعوت اسلامی میں تو ہم نے اجازت دی ہی نہیں ہے، چاہے لاکھ اسلامی بہنیں جمع ہو جائیں مائک نہیں، مائک کے ذریعے باہر جائے گی آواز، غیر مردوں سے آواز رک نہیں سکتی، گھر کی وہ چار دیواری کہ جو بیچ کا کمرہ ہو، اگر باہر کا لون ہے کھلا آسمان ہو جیسے بارادری جس کو بولتے ہیں اس طرح کا ولاز میں جو ہوتے ہیں، اس میں تو چلتے پھرتے جو مرد ہوتے ہیں ان کو آواز جائے گی، یا فلیٹ ہے تو اگر دوسرا پہلا تیسری منزل ہے تو یہ تو کوئی گزرے گا روڈ سے تو اس کو تو آواز جائے گی، بھلے مائک کے بغیر ہے، خاص کر صلاۃ و سلام پڑھیں گی تب جائے گی، ذکر کریں گی تو بھی جائے گی، تو اس لیے وہ بیچ کے کمرے میں اور صلاۃ و سلام بھی من من میں پڑھنا ہے، اللہ کو سنانا ہے نا، تو اللہ تعالی تو پست سے پست آواز سنتا ہے، اس کے لیے ہماری آواز کی کوئی حاجت نہیں ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کی عطا سے دل کی آواز سن لیتے ہیں، تو اس طرح بہنوں کو چاہیے کہ وہ بس وہ من من میں بغیر یہ آواز نکلیں گی، صلاۃ و سلام پڑھیں، ذکر کریں، اللہ اللہ، پھر یہ بات پٹخنیاں کھاتی ہوں گی، پکڑ دھکڑ ہوتی ہوگی، یہ ساری ڈرامے بازی نہیں کرنی، بس چپ چاپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بس وہ آہستہ آہستہ آواز کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا آپ کے لیے پردہ پردہ پردہ، بدن کا پردہ، بالوں کا پردہ، کانوں کا پردہ، آنکھوں کا پردہ، زبان کا پردہ، آواز کا پردہ، روئے روئے کا پردہ پردہ، بس پردہ، پھر انشاءاللہ آپ پردہ نشین خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا جنت میں پڑوس پا لیں گی انشاءاللہ عز و جل، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور ہمارے ناظرین و حاضرین، الحمدللہ عز و جل یہ جو امیر سنت کی بارگاہ سے مدنی پھول ہمیں مل رہے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایسے نازک دور میں یہ مدنی پھول بیان کیے جا رہے ہیں کہ جہاں پر تو معاذ اللہ میوزیکل پروگرام و نادا نے کیا کیا عجیب و غریب قسم کی بے حیائیوں پر مبنی کام ہو رہے ہوتے ہیں، تو ان حالات میں دعوت اسلامی کا یہ حیا والا درس، تقوی والا درس، شرعی رہنمائی والا درس، یہ جو درس ہیں اس پر لازمی طور پر ہمیں پابندی کرنی چاہیے اور اس کو عام کریں، جو کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب اس کتاب کو عام کریں، اس میں ناتخوانی، ناتخوان اور اس طرح کے بہت سارے مدنی پھول الحمدللہ امیر سنت نے ہمیں لکھ کر دیے ہیں، تو اللہ کرے کہ ہمیں ان مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی توفیق بھی نصیب ہو اور اس کتاب کا بغور مطالعہ کریں، اور ہم سب کو چاہیے کہ اپنے گھر میں بھی مدنی ذہن دینے کی کوشش کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
دیگر یہ کہ ہمارے ناتخوان اسلامی بھائی ہیں، انشاءاللہ امید ہے کہ میری بات نہیں ٹالیں گے، ان کو جب پتا چلے نا کہ اسلامی بہنوں کو بھی جمع کیا جا رہا ہے تو یہ معذرت کر لیں کہ میں اس میں نہیں آؤں گا، کہ دعوت اسلامی میں اس کی اجازت نہیں ہے، اور اگر پہنچ گئے پھر پتا چل گیا کہ اسلامی بہنیں جمع ہیں تو آپ معذرت کر کے اٹھ کر تشریف لے جائیں، بھلے ناراض ہوتا ہو تو آدھی روٹی کم کھائے، کہ اپنے پیٹ کا قفل مدینہ کے بھی درس ہے نا، دو روٹی زیادہ کھائے تو پھر ویسے مہنگائی ہے، تو یوں مطلب آپ وہاں سے خروج کر جائیں، تو انشاءاللہ اس طرح جو ہمارے نادان اسلامی بھائی جو مجھے بدنام کرتے ہیں، دعوت اسلامی کو بدنام کرتے ہیں، ایسے انداز اختیار کر کے ان کی ناک کٹے گی تو یہ باز آئیں گے، اور یہ سارے اسلامی بھائیوں تک میری بات عام کر دیں کہ دعوت اسلامی شرم و حیا اور اس نے اخلاق کا پیغام دیتی ہے، اخلاقیات کا پیغام دیتی ہے، ہمیں وہی کام کرنے کہ جس میں شرم و حیا کا درس زیادہ سے زیادہ ہو اور حسن اخلاق اجاگر ہوتا ہو، اس طرح کی حرکتیں کر کے کیوں شیطان کو ہنساتے ہیں، اس طرح آپ کو ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا، کیا نام و نمود چاہیے، یا اسلامی بہنوں کی کوئی ہمدردیاں چاہیے یا کوئی یعنی ان کی کشش چاہیے، کیوں اپنے آپ کو داؤ پہ لگاتے ہو، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ وہ دل کے اجزاء کے بارے میں وہ سوال آیا ہے، دل میں جو خون ہوتا ہے نا، دل میں جو خون ہوتا ہے اس میں یہ کہ اس کو فیضان سنت میں منع لکھا ہے، فتح رضویہ شریف کے حوالے سے تو منع لکھا ہے نا، تو کھانا منع لکھا ہے، فیضان سنت میں کہیں بھی دل کے خون کو ناپاک نہیں لکھا، آپ ڈھونڈ کے نکالیں، مل جائے تو پھر مجھے پیغام بھیج دیں کہ فلاں صفحے پر تم نے ناپاک لکھا ہے دل کے خون کو، نہیں نہیں لکھا اس میں الحمدللہ، وہ ہر پاک چیز کھائی تھوڑی جاتی ہے، ہم مثال دوں آپ کو ذرا سنبھل کے، ہاں کبوتر کی بیٹ پاک ہے، کبوتر کی بیٹ پاک ہے، ہمیں پوچھتا نہیں کھاؤ گے یا نہیں کھاؤ گے، آپ سمجھ جاؤ، تو دل کا خون پاک ہے، آپ سمجھ جاؤ کھاؤ گے یا نہیں کھاؤ گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
میرا سوال امیر اہل سنت سے کہ جیسے ہمارا گوشت کا کاروبار ہے تو میرے کپڑے جیسے میلے ہوتے ہیں، خون کے دھبے وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، میں نماز پڑھ سکتا ہوں یا کپڑے چینج کر کے ہی پڑھ؟
اب اگر خون ذبح کے وقت نکلا ہوا خون ہے اور وہ ایک درہم سے زیادہ لگ گیا ہے، بلکہ اس کا تو خون کا تو وزن ہوتا ہے، تو خیر اگر وہ حد ممانعت پر ہے کہ جب تو نماز نہیں ہوگی، اگر وہ ساڑھے چار ماشے سے زیادہ لگا ہوا ہے تو نماز نہیں ہوگی، اور اگر ساڑھے چار ماشے لگا ہوا ہے تو مکرہ تحریمی، اور اس سے کم ہے تب بھی نماز اس کو پاک کر کے دوہرانا سنت رہے گا۔ اب گوشت فروش جو ہوتے ہیں ان کے کپڑے تو کپڑے بدن میں بھی بدبو ہو جاتی ہے، گوشت لگتا رہتا نا، تو ایسی حالت میں اگر جیسے آپ کپڑے میں ناپاک نہیں ہے لیکن یہ بدبو ہے کپڑے میں، بدن میں، یا منہ سے بدبو آ رہی ہے یا پسینے کی بدبو آ رہی ہے، تو ایسی صورت میں مسجد میں داخل ہونا یہ حرام ہے۔ یہ کئی سارے بھائیوں کے پسینہ اتنا آتا ہے گرمیوں میں خاص کر کہ ان کے پسینے کی بدبو بالکل برابر والے کو آتی ہے، کوئی مروت میں بول نہیں سکتا، کسی کو بولتا نہیں ہے بدبو آ رہی ہوتی، ان کو پتا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ بدبو آ رہی ہے لیکن یہ باز نہیں رہتے، ان کو چاہیے کہ یہ گوشت فروش ہوں، مچھلی فروش ہوں، یہ پسینے کے بدبودار جو لوگ ہوتے ہیں بےچاروں کو آتی ہے مجبوری ہے، ان کے آتی ہے بدبو، اس کا یہ حل نکالیں. جیسے کہ نہانے سے اگر بدبو چلی جاتی ہے تو اچھی طرح مل مسل کے نہایا کریں نماز سے پہلے. صرف کپڑے بدل دینے سے بدبو چلی جاتی ہے تو کپڑے بدل دیں، نہانے سے بھی نہیں جاتی، کپڑے بدلنے سے بھی نہیں جا رہی. تو اب یہ کہ باڈی اسپرے آتے ہیں خوشبو لگا لے، کچھ بھی اسپرے کر لے، تو مسجد میں جانا ہے تو بدبو جو ہے نا یہ نہیں آنی چاہیے. کوئی بھی ایسی حکمت عملی کرے جس سے بدبو نہ آئے، ورنہ پھر مسجد میں آئے گا تو گناہگار ہوگا. یہ مسئلہ ایسا ہے کہ ذرا دل کو چوٹ تو کرتا ہے، لیکن کیا کروں. میرے پاس آتے ہیں پسینے کی بدبودار ملاقات کے لیے مسجد میں، منہ سے بدبو آ رہی ہوتی آتے ہیں، خاص کر اعتکاف میں زیادہ بدبو ہو جاتی ہے منہ میں، کیونکہ صفائی نہیں کرتے، کھاتے اور پڑے رہتے ہیں. صفائی کرنی چاہیے، وضو خانے پر گنجائش تو ہوتی ہے صفائی کرنے کی، مسجد کے اندر جو وضو خانے ہوتے ہیں وہاں صفائی کر سکتا ہے. پانچوں وقت اچھی طرح خوب مسواک کرے، ہر کھانے کے بعد مسواک کرے، کلیاں کرے، ٹوتھ پک سے دانتوں میں جو کچھ بھرا ہوا وہ نکالتا رہے تو بدبو نہیں ہوگی منہ میں. پھر بھی اگر بغیر چبائے کھانے کی عادت ہے، نگلنے والا ہے اور ڈٹ کے کھاتا ہے، خوب پیٹ بھر گیا تب بھی انڈیلتا اور دھکیلتا رہتا ہے پیٹ میں، تو پھر اندر یہ اناج سڑتا ہے، پھر بدبو نکالے گا، تو پھر یہ کہ پیٹ کا بھی علاج کرنا پڑے گا. تو یہ کہ منہ کی بدبو، اسی طرح پیٹ کی جو بدبو کسی اور راستے سے نکلتی ہے، تو اس کی بھی مسجد میں اجازت نہیں ہے. خاص کر اعتکاف میں بوڑھے بوڑھے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو یہ مرض بہت ہوتا ہے، اکثر ہوتا ہوگا. یہ اعتکاف کرتے ہیں تو ان کو سوچ لینا چاہیے کہ یہ کیسے کیسے کریں اعتکاف. جو مسجد میں رہو مسجد کے آداب بھی جانتا ہوں. میں نے کبھی زندگی میں مسجد نبوی شریف وغیرہ میں اعتکاف نہیں کیا. اب یار ادھر جا کر کیسے مطلب اس کو نبھاؤں گا میں. جو میں کہنا چاہتا ہوں شاید آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور بہت کچھ ہو سکتا ہے کہ نہیں اپنی ہمت نہیں ہوتی. جتنا دل جم گئی ہو بندہ بیٹھا رہے، حاضری دے، سلام عرض کرے اور باہر. ہاں اگر واقعی جو جیسے میں نے کہا کہ پیٹ کو اپنے سیٹ رکھ سکتا ہے، کوئی اسی ضرورت نہیں پڑتی اس کو، نہ منہ سے بدبو آتی ہے نہ کہیں اور سے بدبو آتی ہے. بے شک مسجد نبوی شریف کا اعتکاف بہت بڑی سعادت ہے اگر کسی کو نصیب ہو جائے ان آداب کے ساتھ. ہمارے ہاں تو مطلب جس کو دیکھو، تو اسی طرح عام مسجدوں کا بھی ادب، جیسے میں نے کہا نا، تو ایسا بندہ جس کو گیسٹک ہے یہ مرض ہے، اس کو اعتکاف نہیں کرنا چاہیے. جس کے منہ میں بدبو آتی ہے، پسینے میں بدبو آتی ہے، اس کو تو اس کو بھی مسجد میں داخلہ ہی اس کے لیے تو جب تک جب جب بدبو آتی ہے داخلہ ہی جائز نہیں، وہ اعتکاف کیسے کرے گا. دس دن یا ایک مہینے تک پڑا رہے گا تو بدبو کے بپکے اڑا کر فرشتوں کو اذیت دیتا رہے گا، ثواب کہاں سے لائے گا. الٹا تو یہ تو گناہ کر رہا ہے نا اس حوالے سے کہ فرشتوں کو تکلیف ہو رہی ہے، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، لوگ بولتے نہیں، اس کا مطلب تکلیف نہیں ہو رہی، ایسا نہیں ہے. متکفین بھی جب جب اعتکاف کریں بالکل، یعنی یوں سمجھو کہ اپنے آپ کو عطر میں نہلایا کریں، یہ مبالغہ، یعنی اتنی ہے کہ بدبو کا شائبہ ہی نہ رہے. کچا گوشت مسجد میں لانا ناجائز ہے، کچا گوشت، حالانکہ اس کی بدبو بہت کم ہوتی ہے، بہت کم ہوتی ہے، یہ بھی لانا جائز نہیں ہے مسجد میں، بہار شریعت میں لکھا ہے. تو اب یہ کہ پورا پورا سراپا بدبو کے جو مطلب ڈھیر ہوتے ہیں وہ مسجدوں میں آ کے پڑے رہتے ہیں، سامنے اعتکاف کیا ہوا ہے یا ویسے آگے پڑے رہتے ہیں، ابھی بھی کئی بیٹھے ہوں گے. تو ایسے صاف ستھرے رہا کریں، کھانے میں احتیاطیں کیا کریں. بعض غذائیں بدبو پیدا کرتی ہیں، بعض غذائیں پسینے میں بدبو ڈالتی ہیں، ان چیزوں سے بچیں. کوشش کریں گے تو بچت کی صورت تو ہے نا. ہم آئیں ثواب کے لیے اور پلٹیں گناہ لے کر، یہ کس نے کہا؟ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی
محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں چند سوالات پیش ہیں جو ہمیں بذریعہ ایس ایم ایس موصول ہوئے ہیں. ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ آپ سے یہ بات پوچھنی ہے کہ مچھلی پہ چائے یا دودھ پی سکتے ہیں یا نہیں.
چائے کا تو پتا نہیں ہے مجھے، دودھ کا یہ ماہرین نے منع کیا ہے. یہ ایک عربی مقولہ بھی کسی بزرگ کا سنا تھا میں نے، لا تاکل السمک مع اللبن، یعنی کہ مچھلی اور دودھ ایک ساتھ استعمال مت کرو، تو اس سے جلدی امراض یعنی کہ اسکن پرابلمس ہو سکتے ہیں. چائے اور دودھ کے حکم میں فرق ہے، بلکہ دہی اور دودھ کے حکم میں فرق ہے. میں نے طب کی کتاب میں پڑھا تھا کہ دہی تو مچھلی پکانے میں ڈالنی چاہیے. دودھ، اور جس کو دودھ بولتے ہیں وہ سب سمجھتے ہوں گے، دودھ کس کو بولتے ہیں، دہی کس کو بولتے ہیں، چائے کس کو بولتے ہیں. ہاں جو پانی کو مم 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 کرتے ہیں نا، وہ مدنی منڈے نہیں سمجھتے ہو تو الگ بات ہے، بڑے سب سمجھتے ہیں. منا دودھ تو بہت ساری چیزوں میں ہوتا ہے. گھی کہاں سے بنتا ہے؟ اصلی گھی دودھ سے ہی تو بنتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اسلام میں لکھتے ہیں کہ الحمدللہ مدنی چینل پر دنیا کے قیمتی ترین تبرکات، تبرکات حرم، تبرکات مدینہ، غلاف کعبہ کے مبارک دھاگے، قالین مدینہ کے مبارک دھاگے مسلسل تقسیم کیے جا رہے ہیں. معلوم یہ کرنا ہے کہ یہ میت کی آنکھوں پر رکھ سکتے ہیں، اس کی کہیں ممانعت تو نہیں؟ اگر کوئی عین تدفین کے وقت منع کرتا ہے تو ہم اس کو کیسے مطمئن کریں؟
حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی وصیت یہ اپنے سوانح کربلا صد الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الحادی کی کتاب ہے، اس میں آپ کی وصیتیں موجود ہیں کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میری آنکھوں پر منہ مبارک یا زبان پر منہ مبارک، آنکھوں پر بھی کچھ رکھنے کا اسی طرح، یا اور اعصاب مبارک
آنکھوں پر،
اس طرح کے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تبرکات قبر میں رکھنے کی وصیت فرمائی آپ نے، کہ پھر مجھے ارحم الراحمین کے سپرد کر دینا.
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ناخن مبارک بھی تھے اور منہ مبارک،
ہاں ناخن مبارک، تو ناخن مبارک، بال مبارک، اعصاب مبارک، یہ اپنے مزار میں لے جانے کی انہوں نے وہ کہا وصیت فرمائی. حالانکہ خود صحابی تھے، صحابی جنتی ہوتا ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شک جنتی ہیں، کسی بھی صحابی کی گستاخی کی اجازت ہے نہیں. باہمی جو بھی ان کے مسائل اگر ہوئے بھی، جو نزاع ہوئے ہیں باہمی صحابہ کرام علیہ رضوان کے، ان میں پڑھنا حرام حرام حرام، یہ ہمارے علماء اہل سنت نے لکھا ہے. کیونکہ اہل سنت کا مذہب ہے نا، یہ مہذب ہے، مذہب مہذب اہل سنت، تو یہ تہذیب والا مذہب ہے. نہ کسی صحابی کی بے ادبی کی اجازت دیتا ہے یہ، نہ کسی ولی اللہ کی بے ادبی کی اجازت دیتا ہے، نہ کسی ولی یا صحابی یا نبی سے منسوب شے کی بے ادبی کی اجازت دیتا ہے. مزارات اولیاء کا ادب تو سبحان اللہ، کسی مسلمان کی قبر کی بے ادبی کی بھی اہل سنت کا مذہب اجازت نہیں دیتا، یہ مذہب مہذب ہے. تو بہرحال یہ کہ جب ایسا جنتی صحابی بھی اپنے ساتھ تبرکات لے جاتا ہے تمہارا لے کے اپنے ساتھ یہ تبرکات یا غلاف کعبہ کے داغے ہیں جیسے کسی نے اگر آنکھوں پر رکھا مرحبا، شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
باپا یہ کیا ہے؟ آپ یہ کھاؤ گے؟
انشاءاللہ.
اور اس کا فائدہ؟
یہ پودینہ ہے اور یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس سے کئی بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے، خاص کر یہ پیٹ کے لیے بڑا مفید ہے، انہیں پیٹ کے جراثیم مارتا ہے بیماریوں کے جو پیٹ کے اندر ہوتے ہیں، اور یہ اگر کسی کو قے آئے تو یہ کچھ پتے چبا کے نگل لے تو انشاءاللہ قے وامٹ ہے نا یہ بند ہو جائے گی، اور بدہضمی میں بھی فائدہ کرتا ہی ہے، اور اگر کسی کو پائریا ہو جائے اس میں بھی مفید ہے. پیٹ کے نظام کو جو ہے اس کو ڈائجسٹو سسٹم کو یہ مطلب درست کرتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
باب المدینہ سے شاکر علی عطاری پوچھتے ہیں کہ مسجد یا مدرسے کی دیوار پر پیناپلیکس لگانا یا کیل ٹھوکنا کیسا ہے؟
مسجد کی دیوار میں کیلیں ٹھوکیں گے؟ اپنے گھر میں کیل ٹھوکنے نہیں دیتے آج کل تو. مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیم، ہمیں بہت سال پہلے کی بات ہے، ہم کسی ہوٹل میں ٹھہرے تھے اور ہوٹل میں جو مالک تو کوئی اور تھا لیکن ایک باب المدینہ کا ایک نوجوان تھا، ویسے بہت محبت بھی کرنے لگا تھا وہ، تو اب اس میں کوئی کیل لگی بھی نہیں تھی جس میں کوئی چیز آدمی ٹانگے، تو میں نے اس سے اجازت مانگی، میں نے کہا یار اسٹیکر، وہ اسٹیکر کے بھی آتے ہیں نا یہ ہک اسٹیکر والے، یہ لگا دوں؟ اس نے اس کی بھی اجازت نہیں دی میرے کو، اتنا کرایہ دینے کے باوجود اپنے کمرے کا اس نے اس میں اسٹیکر لگانے کی اجازت نہیں دی مجھے، ہک کہ یار کوئی تھیلی وغیرہ ٹانگ دوں میں اس میں. اب میں اللہ کے گھر میں اگر کیل لگانے کی آپ کو اجازت دے دوں، دے بھی دوں تب بھی ویلڈ نہیں ہے، میں دے ہی نہیں سکتا. اپنے گھر میں لگاؤ کیل؟ نہیں نہیں، گھر کا شو خراب ہوگا، تو کیل گاڑنے کے لیے اللہ کا گھر ہی رہ گیا تھا. تو بارہ لیا کہ پینا فلیکس وغیرہ لگانے کے لیے بھی مسجد میں کیل نہیں گاڑ سکتے، نہ اسٹیکر لگا سکتے ہیں. بعض مسجدوں کو بھی یہ اسلامی بھائی جو ہے نا اسٹیکروں سے رنگ دیتے ہوں گے، بڑے بڑے اشتہار چشمہ کر دیتے ہیں تب مسجدوں میں، پول کھاتا چلا رکھا ہے. اپنے گھر میں لگاؤ نا بڑے بڑے اشتہار، امی مسئلہ سمجھا دے گی بچوں کی امی، پھر وہ سراپا احتجاج بن کر سب نکلوائے گی. تو اس لیے مسجدوں میں اس طرح کے کام نہیں کیے جاتے. ہاں اگر پہلے سے کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں ٹانگی جا سکتی ہے تو وہ جتنا عرف ہونا صرف اتنا کر سکتے ہیں. تو یہ علماء سے مفتیان کرام سے دار الاحلی سنت زندہ باد، تو اپنے مطلب ان سے آپ مشورہ کر کے جب نئی مسجد ہو کہ اس میں ہم کوئی فریم میں یا لگانے کے لیے ہم کیا کریں ترکیب، کیا کیل وغیرہ ہم لگا لیں، وہ اجازت دیں تو ہی لگائیں. امام صاحب، خطیب صاحب یا کوئی عام داڑھی والا، ان کے ان سے مسئلے پوچھنے میں بارہا وہ رسک ہوتا ہے، مسئلہ صرف اس سے پوچھا جائے. میں میرا جو تجربہ ہے وہ عرض کر رہا ہوں کہ جو ہو مفتی اور فتویٰ نویسی کرتا ہو، یعنی حاضر مفتی ہو. کئی مفتی ایسے ہوتے ہیں کہ جو اسٹیج پر بیان فرماتے ہیں، منچ پر خطاب فرماتے ہیں، ان کے نام کے ساتھ مفتی لکھا ہوتا ہے. اب میں وہ مفتی ہے نہیں ہے، میں اس پر کوئی کلام نہیں کرتا، لیکن ان سے مسئلہ نہیں پوچھنا، ان کو بیچاروں کو شرمندہ نہیں کرنا، جبکہ انہوں نے فتویٰ نویسی چھوڑ چکے ہیں. یہ کیونکہ یہ علم ہے، یہ چھوڑ دینے سے یہ چلا جاتا ہے. جب تک علم کو پکڑ نہ رکھو نا، اور وہ بھی مضبوطی کے ساتھ، تو وہ پاس رہتا نہیں ہے. اس لیے مطلب طلباء کرام بھی جو ہمارے مدنی بنتے ہیں، کام دھندوں میں لگ جاتے ہیں، بعض دنیاوی دھندوں میں پیسے کمانے کے تھوڑا جوش میں آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. پھر کیا وہ بےچارے ہوں گے مدنی، یہ علم کے مدنی وہ کمی رہتے ہوں گے، نہیں ان کو معلومات اتنی نہیں رہتی. تدریس کرے گا تو اس کا علم بچے گا. المدینۃ العلمیہ جیسے شعبے میں چلا جائے گا، علم دین کا کام کرے گا تو وہ بچ جائے گا. اسی طرح جیسے کہ مدنی چینل میں جو تفتیش کے شعبہ جاتے ہیں جس میں علم دین سے واسطہ پڑتا ہے، ایسے شعبے میں جائے گا تو اس کا علم بچ جائے گا. تو اس طرح کے جو جو کام کرے گا نا تو بچے گا علم اس کا. تخصص الفقہ کرے گا تو بچے گا، مگر پھر آگے جا کر اس کو تدریب کی اجازت ملتی ہے فتوا لکھنے کی، اور دارالافتاء اہل سنت میں اللہ کرے جگہ مل جائے. خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے، سب کو نہیں ملتی جگہ، کیونکہ ان کے اپنے معیار ہوتے ہیں، ہر ایک کو لے نہیں سکتے نا، نظام درم برم ہو جائے گا. بعض ناراض بھی ہوتے ہوں گے، ادھر ادھر چلے جاتے ہوں گے. بعض جگہ تو وہ ویلکم کا بورڈ لگا ہوتا ہے، ہمارے یہاں نو انٹری کا بورڈ ہوتا ہے، گیٹ تنگ ہے ہمارے یہاں داخلے کا. یعنی اچھا خاصا جس کو یعنی کہ وہ کسوٹی میں پورا اترے نا دارالافتاء اہل سنت، اس کو جگہ دیتے ہیں تاکہ نظام گڑبڑ نہ ہو. ورنہ ہر ایک کو مفتی بنا دیں گے تو وہ پھر آپ کو، یہ میری باتیں بھی تعجب میں ڈالتی ہوں کہ بول کیا رہا ہے. میں اتنی عمر میں جا کر اب یہ باتیں میری بھی سمجھ میں آنے لگی ہیں، تو میں بول رہا ہوں، تو میرے تجربات سے فائدہ اٹھاؤ اور ناراض بھی نہ ہو کہ یار یہاں تو مطلب وہ جلدی کوئی مفتی بھی نہیں بن سکتا، اور یوں بھی نہیں ہوتا، فلاں جگہ تو یوں جھاڑ کر کے سند مل جاتی ہے. وہ سند ہی ملتی ہے، علم تھوڑی ملتا ہے. علم تو کاغذ کے ٹکڑے سے ملتا ہے، سند تو جالی بھی مل جاتی ہے. علم سینے میں ہونا چاہیے، ذہن میں ہونا چاہیے. تو مفتی کے لیے تو سچی بات ہے کہ قدرتی ذہین ہونا بھی ضروری ہے. جو کمزور ذہن کا ہوتا ہے نا، وہ مفتی بننے کا خواب دیکھے بھی نہیں. جس کے حافظے کمزور ہوں کہ ادھر بولتا ہے ادھر بھول جاتا ہے، وہ مفتی بننے کا خواب نہ دیکھے کہ بڑا مشکل ہے اس کے لیے. اللہ چاہے اور کرم فرما دے، وہ اس کے کرم کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. بس ظاہر مطلب ذہین ہو، یادداشت اچھی ہو، اور باریک بینی اس کے مزاج میں ہو. باریک بینی نہیں ہوگی، سرسری طور پر سوال سنے گا اور داڑ کر کے جواب دے دے گا. پھر کوئی مفتی ہوگا اس کی گرفت کرے گا کہ یہ صورت ہو تو یوں جواب، یہ صورت ہو تو یوں جواب، یہ صورت ہو تو یوں جواب. پھر یہ سر پکڑ لے گا اور مفتی صاحب رسالے میں اور ماہنامے میں اور اخباروں میں، جس کو آج کل ریل چڑھائیں گے اس کی، اب تو سوشل میڈیا آ گیا، فلاں مفتی نے دیکھو اس سوال کا یہ جواب دے دیا، اس کو مفتی بنایا کس نے، تو وہ عزت کے لالے پڑ جائیں گے. عزت کے لالے پڑے یا پیلے پڑے، رب کو راضی کرنا ہے تو جب تک 100% یقین نہ ہو اس وقت تک مفتی کو بھی فتویٰ نہیں دینا ہے، عالم کو بھی مسئلہ ہی بتانا. جب عالم اور مفتیوں کے لیے بھی یہ قیودات ہیں تو ہم عوام ہیں، ہمارے عوام کے لیے تو بالکل یعنی کہ مسائل کا جواب دینے کا سوچنا بھی نہیں ہے. ہم خالی مسائل سیکھنے والے بن جائیں نا، بہت بڑی بات ہے. فرض علوم ہم کو اللہ کرے نصیب ہو جائے تو بس ہم جیسا کوئی خوش نصیب نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے حوالے سے ساتھ ساتھ عرض کرتا چلوں، جو بھی مدنی مذاکرے میں اس وقت خوش نصیب ذمہ داران جمع ہوں یا چلیں پھر آگے ان کو پتہ چل جائے کہ دعوت اسلامی کے جو تنظیمی طور پر شرعی مسائل ہمیں آتے ہیں ان کے حل کے لیے مکتب افتاح، مدار الافتاء اہل سنت کی طرف سے مکتب افتاء قائم کیے گئے، جو مرکز الاولیاء لاہور اور باب المدینہ کراچی میں مکتب افتاء کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جہاں دار الافتاء اہل سنت کے ہمارے اسلامی بھائی تنظیمی طور پر جو شرعی احکام و مسائل ہوتے ہیں ان کو حل کرتے ہیں. ایک تو یہ یاد رہے. دوسری بات, ہمارے یہاں بعض اوقات نگران کابینات یا کابینہ یا دیگر بڑے ذمہ دار جن کو ہم کہتے ہیں, یہ عموماً ہمارے اسلامی بھائیوں کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ شرعی رہنمائی لے لیجئے. ترین تنظیمی طریقے کا ذرا یاد کر لیجئے گا, شرعی رہنمائی آپ لیں گے, جو ہمارے جو ذمہ داران ہیں اراکین شورا لے لیں, نگران کابینات یا نگران کابینہ لے لیں, آپ شرعی رہنمائی کے لیے مکتب افتا کے اسلامی بھائی سے رابطہ کریں کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے, اور وہ اپنا نمائندہ, پھر آپ اپنا نمائندہ بھیجیں اور مکتب افتا کے اسلامی بھائی آپ کو جواب ارشاد فرمائیں گے کہ اس کا یہ نہیں یہ حل ہے, اور اس کے مطابق پھر آپ نے اس کو عملی جامہ پہنانا ہوتا ہے. اس کے چند فوائد ہوتے ہیں, ایک تو سوال پوچھنے والے کی معلومات میں اضافہ, دوسرا کون سے مسئلے کہاں پر پیش آ رہے ہیں ان کی معلومات, تیسرا یہی مسئلہ اگر کسی اور شہر یا کسی اور مسجد یا کسی اور مقام پر اگر پیش آتا ہے تو اس کے حل کے مطابق متعلق ہمارے ذمہ دار کا مدنی ذہن بنا ہوا ہوگا, اس کے فوائد الگ ہیں. لہذا یہ انداز مکتب افتا کو بھی یہی مطلب عرض کیا گیا ہے کہ وہ نگران کابینات یا نگران کابینات سے براہ راست رابطہ رکھیں گے, وہ پھر اپنا نمائندہ نگران کابینہ کابینات چاہے وہ مسجد کے سطح پر ہو یا شہر سطح پر علاقائی سطح پر ہو, وہ ان کے ذریعے ہوگا. لیکن نگران کابینات یا کابینہ یا رکن شورا کا اس معاملے میں انوالو ہونا, یہ تنظیمی طریقہ کار تمام ذمہ داران اس کو یاد رکھیں. انشاءاللہ عز و جل علم اور عمل میں برکت, اضافہ, مفتیان کرام کے ساتھ رابطہ اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو آگے شرعی قیودات کے ساتھ چلانے کا مدنی ذہن بنتا چلا جائے گا. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. مکتبۃ المدینہ نے کتاب اللہ والوں کی باتیں جلد 5 یہ شائع کر دی ہے.
سبحان اللہ, مرحبا.
اللہ والوں کی باتیں جلد 5 یہ شائع ہو چکی ہے, اس کا ہدیہ 260 روپیہ ہے. 260 روپے میں یہ
ماشاءاللہ
کتاب جو ہے یہ ضرور حاصل فرمائے, اور بالخصوص ہمارے وہ اسلام بھائی جو اپنے گھروں میں مدنی لائبریری قائم کر رہے ہیں تو وقتاً فوقتاً مکتبۃ المدینہ سے شائع کردہ کتاب رسالے یہ بھی ہاتھوں ہاتھ لے لیں تاکہ آپ کی مدنی لائبریری جو ہے یہ اپ ڈیٹ رہے.
سبحان اللہ, مجھے ہاتھوں ہاتھ دے دیں.
لبیک
مدینہ, مجھے ہاتھوں ہاتھ دے دیں. ابھی کل ہی کی دو بات ہے یار, ایک اسلام بھائی کے گھر گئے تھے تو ایک مدنی منا تھا, تو وہ اسلام بھائی نے بتایا کہ یہ آپ کو اسکرین پر دیکھ کر بولتا تھا باپا ہمارے گھر آ جاؤ, پر اتفاق سے میں کلیل کے گھر گیا تھا, اس کے گھر گیا تو پتا چلا, بولے اسکرین پہ آپ کو دیکھ کر بولتا تھا آ جاؤ ہمارے گھر, آپ کو لپکا تھا. یہ مدنی منوں کے اسٹائل ہوتے. میں نے کہا چلو اس مدنی منڈے کی یاد ہوگی ایک مجھے دے دو. یہ کتابیں تو اس کا تو حریص ہونا چاہیے, گھر میں رکھ لینی چاہیے. گھر میں رکھ لیں گے خود بھی کھول کر کبھی تو دیکھیں گے, گھر والے ہی دیکھیں کوئی تو پڑھے گا, بلکہ پڑھنی بھی چاہیے. اب مجھے تو دے ہی دو یار.
مرحبا,
انشاءاللہ میں منگوا لوں گا, نیت کرتا ہوں.
لبائی
انشاءاللہ. 260 روپیہ دیا.
260 روپے. تو کون کون یہاں کوئی ہے خریدنے والا بھائی, نیت کرے, بہت پیاری کتاب ہے اور نگران شورا کافی اس سے بیانات کرتے ہیں, بہت مواد ملے گا انشاءاللہ اس میں.
یہ مستند کتاب مانی جاتی ہے, کتابوں میں اس کے حوالے دیے جاتے ہیں. یہ پرانے دور کی کتاب ہے.
430
مستند بزرگ ہیں ان کی کتاب ہے. یہ ہے حلیت الاولیاء, یہ علماء کے نزدیک مشہور کتاب ہے, اور اس کا حوالہ بڑی بڑی کتابوں میں علماء لکھتے ہیں اس کو, اور یہ مستند مانی جاتی ہے. بے شمار حکایات اس میں, بے شمار احادیث, صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین کے حالات, اولیاء کرام کے حالات ہیں اس میں. یہ پانچواں حصہ اس میں اولیاء کرام کے حالات ہوں گے, تابعین, تبع تابعین کے غالباً وہ اگلی جلدوں میں ہوں گے. یہ پانچوں جلدیں گھر میں بسانے والی ہیں, جو گھر میں بساؤ ان کو. یہ مجلس مدنی انعامات کی طرف سے ایک وہ توثیق ہوئی مدنی چینل پر ایک بار وہ سورت الملک کے بارے میں سوال ہوا تھا کہ مدنی چینل کو سن لیں گے تو مدنی انعام پورا ہوگا یا نہیں, تو یہ انہوں نے تصدیق کی ہے توفیق کی ہے، میں اس کو کنفرم کر دیا مدنی انعامات کے مجلس نے، یہ میرے پاس جو لکھا ہوا ملا اس کے مطابق عرض کر رہا ہوں کہ اگر مدنی چینل پر کسی اسلامی بھائی نے سورۃ الملک سن لی تب بھی مدنی انعام اس کا اس پر عمل مانا جائے گا. لیکن دیکھیں پھر فضیلت کی بات، تو حدیث پاک میں فضیلت پڑھنے کی آئی ہے، تو فضیلت چاہیے تو پڑھ بھی لیجیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گوشت فروشو تیار ہو جاؤ، ہوش و حواس کے ساتھ جواب دیجئے گا. بعض صحابہ کرام علیہ الرضوان نے بھی گوشت فروشی فرمائی ہے. کسی ایک صحابی کا نام بتائیے جو گوشت فروشتے، قصاب کا پیشہ جنہوں نے کیا، ایک نام، صرف گوشت فروش جواب دیں گے. جو مدنی چینل دیکھتے رہتے ہوں گے وہ تو شاید جواب دے دیں، مدنی مذاکرے کے پابند ہوں گے وہ بھی شاید دے دیں. وہ دیوانہ لے آیا ہے نا سب کو، اس کی بھی کسوٹی ہے کہ گوشت فروش کتنے لایا جن میں تو کوئی جواب بھی تو دے.
اگر
جواب بولنا کہ ہم کو شفقت نہیں ملی، آپ کو پورا مطلب سوال پوچھا، آپ سوال کیا اور آپ کو مدنی چیک بھی دیا جائے گا درست جواب دینے پر انشاءاللہ.
اگر یہ جواب نہ دیں تو پھر تو ان کو یہاں 3 دن رک جانا چاہیے تاکہ کچھ نہ کچھ علم حاصل کر کے جائیں.
سبحان اللہ،
ان میں سے تو جواب دینے کے لیے ابھی کوئی تیار نہیں ہے. حاضرین میں سے کوئی ہے جو نام بتائیں گے؟
نہیں تو گوشت فروشوں کی جو مجلس ہے وہ بھلے دے دے، بھلے گوشت فروش نہیں ہے، سبزی فروش بھی تو آنے والے تھے یار، سبزی فروش دے دو. چلو گوشت فروش اور سبزی فروش کا جنگ نہیں ہونی چاہیے، جیسے حکیم اور ڈاکٹر لڑتے رہتے ہیں، اپنے کو لڑنا نہیں ہے، مل جل کر مسجد اور تحریک چلانی ہے. مچھلی فروش آیا ہے تو وہ بھی جواب دے دے، اس کو بھی اجازت ہے، مچھلی فروش بھی ہمارا بھائی ہے. گوشت فروش، مچھلی فروش اور سبزی فروش سب کی ایک یونین، ایک اتحاد، یونٹی. ان کو بھی مدنی کام کرنا چاہیے، اجتماعات سنتوں بھرے ان میں حاضریاں، نیکی کی دعوت دینی چاہیے اپنی اپنی مارکیٹوں میں، فیضان سنت کا درس دینا سننا انہیں بھی کرنا چاہیے، مدنی قافلوں کے مسافر بنے. ہمارے یہاں باب المدینہ میں تو منگل بدھ شاید یا پیر منگل بدھ 3 دن چھٹیاں ہوتی ہیں، تو ہر ہفتے مدنی قافلہ سفر کر سکتا ہے، تو اس کے بدلے مہینے کا ایک تو کرو مدنی قافلے میں سفر.
ہماری مجلس کی ایک اسلام میں کوشش کر رہے ہیں جواب دینے کی
انشاءاللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ایوب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضرت ایوب انصاری، ابو انصاری، حضرت ابو
انصاری علیہ رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تو مجھے نہیں پتا، مجھے کسی اور کا نام پتا ہے، تو اب اگر کوئی اور اس کی تصدیق کر دیں اسلامی بھائی جنہوں نے پڑھا ہو واقعی، تو پھر آپ کو انعام دے دیا جائے گا انشاءاللہ. ان کا یاد نہیں پڑتا،
ان کا نام اس ٹائم پہ منع کریں کہ ان کا نام نہیں ہے
نا، اگر ان کو مدنی تربیت گاہ پہ باندھ دو، اور گیا بندے میں ویسے بھی تھوڑی اور کس کے باندھو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
جواب درست ہے.
مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں کے حاضرین، امیر علیہ سنت کے فیضان سے ماشاء اللہ ہمارے اسلامی بھائیوں کو مطالعہ کرنے کا کیسا جذبہ ہے کہ ایک ہمارے میجر اسلامی بھائی ہیں، یہ میسج کرتے ہیں کہ میں نے اللہ والوں کی باتیں چاروں جلدیں پڑھ لی ہیں، اور چونکہ یہ پانچویں جلد نیٹ پر آ چکی ہے تو انہوں نے اس کتاب کا بھی مطالعہ شروع کر دیا، اور کہتے ہیں کہ الحمدللہ یہ کتاب بھی مکمل ہونے والی ہے، ایک دو دن میں یہ بھی مکمل ہو جائے گی، تو پانچوں جلدیں الحمدللہ یوں ان کی یہ مکمل ہو جائیں گی۔ تو مطالعہ کا شوق پیدا کیجئے، مکتبۃ المدینہ وقتاً فوقتاً مختلف کتابیں رسالے یہ شائع کرتا ہے، الحمدللہ مدنی مذاکرے کا فیضان جاری ہے اور اس کی برکتیں ہم سب لوٹ رہے ہیں۔ مکتبۃ المدینہ نے الحمدللہ ان رسال اس مدنی مذاکرے کے سوالات جوابات، المدینہ العلمیہ نے اس کی مزید ترتیب فرمائی اور یہ رسالوں کی صورت میں بھی شائع ہوتے ہیں۔ الحمدللہ قسط نمبر 15 یہ شائع ہو چکی ہے، جس کا عنوان ہے اپنے لیے کفن تیار رکھنا کیسا۔ دیگر بھی دلچسپ سوالات ہیں، اس کے جوابات 11 روپیہ ہدیہ پر یہ رسالہ بھی مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح مدنی بہاروں کے رسالے، علماء دعوت اسلامی کی مدنی بہاریں، میٹھے بول کی برکتیں اور دیگر 6 مدنی بہاریں، یہ رسالہ بھی الحمدللہ مکتبۃ المدینہ پر آ چکا ہے، اسے بھی ہدیتاً طلب کیا جا سکتا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔